الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہمی فإن من جودک الدنیا ودرتها ومن علومک علم اللوح والقلمی یا اکرم الخلق مالی من الوز به سواک عند حلول الحادث الاممی فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتک الخیر یا ذا الجود والکرمی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی عن المغیرۃ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الراکب یسیر خلف الجنازۃ والماشی یمشی خلفها وامامها وعن یمینها وعن یسارها قریبا منها والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة رواه ابو داود وفي رواية احمد والترمذي والنسائي وابن ماجه قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه وفي المصابي عن المغيرة بن زياد باب چل رہا ہے باب مشیے بالجنازہ والصلاۃ علیہا کہ جب آدمی فوت ہو جائے تو اس پر جنازہ کیسے پڑھا جائے اور اس کو قبرستان تک کیسے پہنچایا جائے. میرا خیال ہے کہ ہر ایک کو اس کی ضرورت پڑتی ہے اور ہر ایک نے جانا ہے قبر میں. جنازوں کے ساتھ ہم نے شامل ہونا ہے, جنازے پڑھنے ہیں, میت کو دفن کرنا ہے, ہمیں بھی کسی نے دفن کرنا ہے. اللہ تعالی ہر آدمی کو باعزت طور پر دفن ہونے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ میت کا کوئی پتہ نہیں کہ موت کہاں کس وقت کیسے واقع ہوگی. تو اس لیے ان مسائل کا جاننا بھی نہایت ضروری ہے, بڑا اہم ہے. جیسا ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ میت کا حق ہے زندوں پر کہ جو زندہ ہیں وہ اس کو غسل دیں, کفن دیں اور اس پر جنازہ پڑھیں اور اس کو دفن کریں. یہ فرض کفایہ ہے. اگر کوئی بھی نہیں کرے گا تو سب گناہگار ہوں گے, اور اگر کسی نے کر دیا تو سب کی طرف سے حق ادا ہو جائے گا. لیکن اس کا طریقہ اور جو ہے یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں, بڑے مشہور صحابی. حضرت مغیرہ بن شعبہ یہ بنی ثقیف قبیلے سے ہیں, یہ کوفہ کے گورنر رہے اور بڑے عظیم صحابی ہیں. غزوہ حنین میں اس سال آپ اسلام لائے, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراکب یسیر خلف الجنازہ, اگر میت کو جب تم اٹھا کے قبرستان کی طرف لے جا رہے ہو تو جو شخص سواری پر ہے, گھوڑے پر ہے, گدے پر ہے, اونٹ پر ہے, کار پر ہے, گاڑی پر, جس پر بھی ہے, وہ جنازے کے پیچھے چلے, اور جو پیدل چلنے والا ہے یمشی خلفہا وہ پیچھے بھی چل سکتا ہے, وہ امامہا آگے بھی چل سکتا ہے, وان یمینہا دائیں بھی چل سکتا ہے, وان یسارہا اور بائیں بھی چل سکتا ہے, قریب منہا, اور اس کو چاہیے کہ جنازے کے میت کے اس چارپائی کے قریب قریب رہے. والسقط یصلی علیہ, اور وہ بچہ جس کی خلقت ابھی تمام نہیں ہوئی, جو پیدا ہونے سے پہلے ہی پانچویں مہینے، چوتھے مہینے، چھٹے مہینے، ساتویں مہینے، مس کیریج جس کو بولتے ہیں، اگر وہ فوت ہو گیا تمام ہونے سے پہلے اور وہ مردہ پیدا ہوا ہے تو سکت جو ہے اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے، وہ یدعا لوالدیہ، اور اس جو مس کیریج بچہ ہے اس کے والدین کے لیے دعا کی جائے مغفرت کی اور رحمت کی. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور ایک روایت امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں، اور ترمذی نے، امام ترمذی نے، اور امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا. وہ کہتے ہیں کہ راکب جو جنازے جو کے ساتھ سواری پر جانے والا ہے وہ جنازے کے پیچھے چلے، اور جو پیدل چلنے والا ہے حیث شاء منہا وہ جہاں مرضی چلے، آگے پیچھے دائیں بائیں وہ چلے. اور وطفل، اور طفل بچہ جو ہے اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے. یہاں سکت کا لفظ نہیں ہے، مس کیریج کا لفظ، یہاں طفل ہے، بچہ جو ہے اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے. اور مصابی میں ایک روایت مغیرہ بن زیاد سے ہے. اس حدیث پاک سے چند مسئلے ثابت ہوئے. ایک مسئلہ تو یہ ہوا کہ جو سواری پر ہے وہ جنازے کے پیچھے چلے، جنازے کے آگے چلنا یہ کراہت ہے، بے عیب ہے، میت کی مطلب وہ تعظیم اور عزت نہیں، جو فرشتے جنازے کے ساتھ ہیں ان کی تعظیم نہیں. تو میت جنازہ جو ہے یہ ہمیشہ آگے ہونا چاہیے اور لوگ پیچھے ہونے چاہیے. تو جو سوار شخص ہے اس کو پیچھے ہونا چاہیے. یہ تو حدیث پاک میں واضح آ گیا. اور معاشی جو پیدل چلنے والا ہے اس کے لیے حدیث پاک میں ہے کہ وہ پیچھے چلے. پہلے فرمایا، پہلا لفظ جو یمشی خلفہ، پیچھے چلے، یعنی کہ زیادہ حق جو ہے اس کا، زیادہ بہتر جو ہے وہ یہ ہے کہ پیچھے چلے. وہ امامہ، آگے بھی چل سکتا ہے، دائیں بھی چل سکتا ہے، بائیں بھی چل سکتا ہے، قریب منہا اور قریب رہے. اب یہ جو ہے نا کہ پیدل چلنے والا میت کے آگے بھی چلے، پیچھے بھی چلے، دائیں بائیں چلے، اس کا کیا مطلب ہے؟ قریب منہا کا لفظ جو حدیث پاک میں آ رہا ہے کہ اس کے قریب قریب رہے، اس کے دو مفہوم ہیں. ایک مفہوم تو یہ ہے کہ میت جو اٹھا کے لوگ جا رہے ہیں، اگر وہ لوگ تھک جاتے ہیں، اگر ان لوگوں سے وہ میت اٹھانے میں تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے، یا ضروری تو نہیں کہ ہر جگہ ہائی وے ہوں یا اچھے خوبصورت رستے ہوں، ہو سکتا ہے کیونکہ اسلام تو پوری دنیا کے لیے آیا ہے نا، اگر رستہ ٹھیک نہیں ہے جہاں وہ لوگ اٹھا کے میت کو جا رہے ہیں تو کہیں بھی چلنے والوں کو ٹھوکر لگنے کا ڈر ہے، میت باری ہے تو کمزور اٹھانے والے ہیں تو کہیں سے بھی گرنے کا ڈر ہے، یا کوئی اور اس طرح کا مسئلہ ہے، کوئی کچھ بھی ہیپن ہو سکتا ہے میت کے ساتھ، تو جو چلنے والے ہیں وہ آگے پیچھے دائیں بائیں میت کے قریب رہیں تاکہ کسی بھی ایمرجنسی صورت میں وہ کندھا دے سکے اور میت کو سنبھال سکے. یہ مفہوم ہے کہ میت کے ساتھ ساتھ رہیں. دوسرا مفہوم جو محدثین نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ قریب منہا، میت کے قریب دائیں بائیں رہیں، آگے پیچھے رہیں، تاکہ میت جب ان کی نظر کے سامنے ہوگی، میت ان کے ساتھ ہوگی تو ان کو آخرت زیادہ یاد رہے گی. اور اگر وہ دو میل پیچھے ہوں، میل پیچھے ہوں، دور ہوں، تو میت ان کو نظر نہ آئے، وہ اپنی گپوں میں پورا وقت گزاریں گے، دنیاوی گپے ماریں گے اور باتیں کریں گے. تو قریب منہا کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس لیے قریب چلیں تاکہ میت کو ایمرجنسی کی صورت میں وہ سنبھال سکیں، ان کی مدد کر سکیں اٹھانے والوں کی، اور دوسری وجہ یہ کہ میت کو دیکھتے رہیں تاکہ ان کو قبر اور حشر اور آخرت جو ہے ان کو یاد رہے. اور جو آگے چلنے کا جواز ہے اس کی ایک صورت اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ میت کے ساتھ جاتے ہیں تو آگے کلمہ شریف کا ورد کرتے ہیں. ہاں جی، تو کلمے کا ورد کرنے کے لیے پیچھے تو نہیں رہنا چاہیے نا. کلمے کے ورد کے لیے جو نعت خوان ہیں، جو کلمہ کا ورد کرنے والے ہیں، اللہ اکبر تسبیح تحلیل کرنے والے ہیں، ظاہر ہے وہ میت کے آگے چلیں گے. اس میں اللہ کے نام کی عزت ہے اور اس کے لیے کہا کہ آگے چلیں تو آگے چل سکتے ہیں اگر ایسی کوئی صورت ہو تو، ورنہ بہتر کیا ہے کہ جنازے کے پیچھے چلیں، یہ زیادہ بہتر ہے. یہاں امام صاحب مرقات نے یہاں لکھا ہے کہ جنازے کے ساتھ کسی قسم کا ذکر کرنا جائز نہیں ہے. لیکن یہ امام صاحب مرقات ملا علی قاری کا شاید اپنے زمانے کے واقعات میں سے کوئی ذکر کر رہے ہوں گے یا ان کی اپنی رائے ہوگی، ورنہ میت کے ساتھ ذکر اذکار کرنا اور جو ہے ان کے ساتھ کلمہ شریف کا ورد کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شرن کوئی اس میں ایسی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہر زمانے کے حالات علیحدہ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے دور کا کوئی واقعہ ایسے لکھا ہو، ورنہ حدیث میں کہیں بھی یہ ممنوع نہیں ہے کہ میت کے ساتھ کوئی آدمی کلمہ طیبہ کا ورد نہ کرے۔ آگے مسئلہ آ رہا کہ وسکت یو صلی علیہ علیہ مس کیریج، بچہ جو ہے جس کی مدت ابھی پوری حمل کی پوری نہیں ہوئی اور وہ ناتمام ہے، پانچویں چوتھے چھٹے مہینے میں اگر وہ جو ہے بچہ ضائع ہو گیا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ یصلی علیہ، اس پر نماز پڑھی جائے، اس کے والدین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائے۔ یہاں کئی مذہب ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک مذہب کے امام ہیں، ان کے نزدیک اگر بچہ چار مہینے کا ضائع ہوا ہے تو اس پر نماز جنازہ بھی پڑھی جائے اور دعا بھی کی جائے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام شافی، ان کے نزدیک بچہ جب پیدا ہو اور اس میں اس کے رونے کی آواز کوئی سن لے یا اس کے کوئی بھی ایسی گواہی مل جائے کہ بچہ زندہ پیدا ہوا ہے، رونے کی آواز کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب سنے گے کہ بچہ پیدا ہوتے، عام طور پر روتا ہے، بچہ پیدا ہوتے ہوئے روتا ہے، تو اس لیے یہ کہا گیا کہ بچہ اگر رویا ہے تو اس کی زندگی کی علامت ہے کہ یہ بچہ زندہ پیدا ہوا، تو اب اس پر جنازہ بھی ہے، اس کا کفن بھی ہے اور اس کا دفن بھی ہے۔ اور اگر بچہ جو ہے یہ مردہ پیدا ہوا ہے، چاہے اس کی خلقت تمام ہے، اس کے اعضاء پورے ہیں، لیکن وہ پیدا مردہ ہوا ہے، شور ہے اس بات کا، تو اس پر نماز جنازہ نہیں ہے، نہ ہمارے نزدیک احناف کے نزدیک، نہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، امام مالک کے نزدیک، چونکہ چار مہینے کے بچے میں روح ڈالی جاتی ہے، اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ چار مہینے کا بچہ، پانچ مہینے کا بچہ، چھ مہینے کا بچہ اگر ضائع ہو جائے، مردہ پیدا ہو، تو اس کی نماز جنازہ ہے، احناف کے نزدیک نہیں ہے۔ امام ترمذی نے یہاں نقل کیا کہ آگے حدیث آ رہی ہے ہمارے احناف کے دلائل کی کہ بچہ جو ہے وہ اگر زندہ پیدا ہو تو اس کی نماز جنازہ ہے اور مردہ کی جنازہ جائز نہیں ہے۔ یہ آگے دلیل آئے گی انشاءاللہ، وہاں ذکر کروں گا میں۔ وعن الزہری عن سالم عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر یمشون امام الجنازۃ رواہ احمد و ابو داؤد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ و قال ترمذی و اہل الحدیث کانہم یرونہ مرسلا۔ حضرت زہری، محمد بن شہاب زہری، اپنے وقت کے بہت بڑا محدث، حضرت امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگرد، بنی امیہ حکومت کے قاضی اور مفتی، یہ امام زہری حضرت سالم جو حضرت عبداللہ بن عمر کے صاحبزادے ہیں ان سے روایت، حضرت سالم سے روایت کرتے ہیں، سالم جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، یہ سالم حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سیدنا ابو بکر صدیق کو اور سیدنا عمر فاروق کو، دیکھا میں نے کہ وہ جنازے کے آگے چلتے تھے، میں نے آگے چلتے ہوئے دیکھا ان کو۔ اور اس حدیث میں بھی بہتر کیا ہے کہ جنازے کے پیچھے چلے، آگے نہ چلے۔ آپ کیوں چل رہے تھے؟ اس حدیث کی شرح میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے یا آگے چلنا چاہیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا کہ جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے، آپ پیچھے چل رہے تھے۔ تو پھر اس سائل نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر آگے کیوں چل رہے ہیں؟ تو فرمایا وہ بزرگ ہیں، اس مسئلے کو وہ بھی جانتے ہیں کہ پیچھے چلنا چاہیے، لیکن وہ اگر آگے چل رہے ہیں تو کوئی حرام نہیں آگے چلنا، بیان جواز کے لیے وہ آگے چل رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے کوئی ایسی وجہ ہو کہ رستے کے ساتھ اتنی زیادہ جگہ نہ ہو اور اس وجہ سے وہ آگے چل رہے ہوں کہ جگہ تھوڑی ہے پر چلنے کے لیے ان کو جگہ چاہیے تو آگے چل رہے اور ہم پیچھے چل رہے ہیں. بیان جواز کے لیے کہ آگے بھی چلنا کوئی ناجائز نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ پیچھے چلے, تو واجب نہیں ہے کہ دور پیچھے چلے, آگے کوئی چل ہی نہیں سکتا, تو اگر کسی مجبوری کے تحت آگے چلتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنازۃ مطبوعۃ ولا تتبع لیس معها من تقدمها, رواہ ترمذی ابو داود ابن ماجہ وقال ترمذی وابو ماجد الراوی رجل مشہور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ بن مسعود سے روایت یہ ہے کہ جنازہ جو ہے یہ اسی لیے ہے کہ اس کے پیچھے چلا جائے, آگے نہ چلا جائے. الجنازہ تو مطبوعۃن, یعنی جنازہ ہے کہ لوگ اس کے پیچھے چلے, جنازہ آگے ہو. ولا تتبع, اور ایسا نہ ہو کہ لوگ آگے چلے اور جنازہ پیچھے ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں کی گاڑی بھی ہے فیونرل کی تو وہ آگے چلتی ہے, سارے لوگ اس کے پیچھے آتے ہیں. تو جنازہ مسلمانوں میں بھی یہی حال ہے کہ جنازہ آگے چلتا ہے اور لوگ پیچھے چلتے ہیں. یہی فرمایا کہ جنازہ مطبوع تو اس کو مطبوع ہونا چاہیے, وہ آگے چلے لوگ پیچھے چلے. ولا تتبع, جنازہ ایسا نہ ہو کہ جنازہ پیچھے چلے اور تم آگے چلو, ایسا نہ ہو. لیس معها من تقدمها, جو جنازے کے ساتھ آگے چلتا ہے وہ اپنے آپ کو ایسے سمجھے کہ گویا وہ جنازے میں شامل ہی نہیں ہوا. مطلب کیا کہ اس کے ثواب میں کمی آئے گی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آگے چلا تو بس وہ تباہ ہو گیا, اس کو کوئی گناہ پا لیا, اس نے ثواب پایا ہی نہیں. آپ نے دیکھا حضور علیہ السلام اور حضرت ابوبکر اور عمر فاروق آگے چلتے تھے, وہ بیان جواز کے لیے. ہو سکتا ہے رستے میں کوئی پرابلم ہو کہ رستہ چھوٹا ہو, آدمی زیادہ ہوں یا بھیڑ زیادہ ہو, کسی وجہ سے وہ آگے چل رہے ہوں, حرج نہیں ہے. اس حدیث پاک میں امام ترمذی نے کہا کہ اس حدیث میں جو ابو ماجد راوی ہے یہ رجل مجہول ہے. مجہول کا مطلب جس کو پتہ نہیں یہ کون آدمی ہے یہ روایت کرنے والا. تو محدثین کے نزدیک اگر کوئی آدمی ان نون آدمی ہو, مجہول آدمی ہو جس کا نہ پتہ چلتا ہو, وہ روایت میں آ جائے تو روایت کمزور ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنازہ آگے چلے لوگ پیچھے چلے, اور جو شخص جنازے کے ساتھ آگے چلے اس کو کوئی وہ ایسا سمجھے کہ جنازے کے ساتھ ہے ہی نہیں, گیا ہی نہیں, تو یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہو جائے گی. تو امام ترمذی نے کہا کہ یہ رجل مجہول آدمی ان نون ہے, تو اس حدیث کا کوئی اعتبار نہیں. اب ایک بات اور قابل غور ہے کہ امام ترمذی نے کہا کہ اس میں جو راوی ہے وہ ابو ماجد, وہ ان نون شخص ہے, اس کو کوئی نہیں جانتا, لیکن اس کے باوجود حدیث صحیح ہے. کیسے؟ کہ احناف کے نزدیک, امام ابو حنیفہ کے نزدیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی فقہ یہ کہتی ہے اور آپ کا یہ جو قول ہے وہ یہ ہے کہ جنازہ آگے ہو اور لوگ پیچھے چلے, اور یہی حدیث ہے. تو امام ابو حنیفہ کا زمانہ تابعین کا زمانہ ہے, اور امام ترمذی کا زمانہ آپ سے 200 سال بعد کا ہے. تو جو راوی مجہول آیا, ان نون شخص آیا, وہ 200 سال میں آیا. امام ابو حنیفہ کو جو حدیث پہنچی ہے اس وقت تک وہ ان نون شخص پیدا بھی نہیں ہوا تھا. تو کیا مطلب کہ ضروری نہیں امام بخاری کے نزدیک, امام مسلم کے نزدیک, امام ترمذی ابن ماجہ ابو داؤد اور امام نسائی کے نزدیک یا دیگر محدثین کے نزدیک ایک حدیث ضعیف ہو. جو لوگ اٹھا کے پھرتے ہیں جی حدیث ضعیف ہے, حدیث ضعیف ہے, حدیث ضعیف ہے, ان کے نزدیک حدیث ضعیف ہو سکتی ہے, لیکن ہو سکتا ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ حدیث قوی ہو, کیونکہ آپ کا زمانہ جو ہے وہ تو درک صحابہ کے ساتھ ملا ہوا ہے. اور حدیث جو ہے جب امام بخاری امام ابو حنیفہ کے شاگرد 5ویں نمبر پر ہے, یہ بات آپ یاد رکھیں, امام بخاری امام ابو حنیفہ کے 5ویں نمبر پر شاگرد ہیں. امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں امام بخاری 5ویں نمبر پر. لوگ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی بات کو ٹال دیتے ہیں اور امام بخاری کی بات کو آگے لے لیتے ہیں. امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے وقت کے حافظ حدیث تھے, بہت بڑے محدث تھے. لوگ کہتے ہیں ان کو 17 حدیثیں یاد تھیں, اور 17 حدیثیں, اور اپنے مولویوں کے جب سیرت لکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے مولویوں کو لاکھوں حدیثیں یاد تھیں, چاہے ان کو حدیث کا نام بھی نہ آتا, اور امام ابو حنیفہ کے لیے 17 حدیثیں یاد تھیں. اور تاریخ ابن خلدون میں اکچولی آتا ہے, میں یہ بھی بتا دوں کہ آپ کو کہے کہ جی ہم کتاب دکھاتے ہیں, اس کتاب میں مسٹیک ہوئی ہے مقدمے میں کہ کس نے لکھ دیا 17 حدیثوں کے حافظ تھے. 17 لاکھ بھی ہو سکتا ہے, ہاں جی 1700 بھی ہو سکتا ہے. تو 17 لاکھ حدیث کے اگر امام حافظ ہیں یا 1700 کے حافظ اس نے لکھا ہے, تو اگر وہ مسٹیک ہو گئی ہے کسی کاتب سے یا پبلش کرنے والے سے یا کس لکھنے والے سے, تو آپ یہی سمجھ لیا جائے گا کہ امام ابو حنیفہ کو 17 حدیثیں یاد تھیں. اگر 17 حدیثیں یاد تھیں تو دنیا کے جو 75% مسلمان ہیں یہ امام ابو حنیفہ کو فالو کیسے کرنے لگ گئے. ہاں جی آج کسی کو لوگوں کو اگر 50-60 حدیثیں یاد ہیں تو ان کو کیوں نہیں پوچھتا امام ابو حنیفہ کے مقلد کیوں لوگ ہو گئے. امام صاحب رحمت اللہ علیہ ہزاروں حدیثوں کے حافظ تھے, آپ بہت بڑے محدث تھے. آپ نے جب آپ کا وصال شریف ہوا آپ نے قوم کو 500,000 مسائل مرتب کر کے قوانین دیے فقہ کے. 500,000 قوانین قرآن و حدیث سے کون بنا سکتا ہے جس کو 17 حدیث یاد ہو. خدا کا خوف کریں لوگ کہ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں. جیسے یہ مثال آپ کے سامنے ہے کہ امام ترمذی کہتے ہیں ابو ماجد راوی رجل مجهول unknown person ہے, لیکن امام ابو حنیفہ نے اسی حدیث کو لے کر کہا کہ جنازے کے آگے نہیں چلا جائے, اس لیے کہ آپ کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے. ابو ماجد راوی بعد میں پیدا ہوا ہے, امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو یہ حدیث صحیح طریقے سے پہنچی ہے. اور امام ترمذی جو ہیں یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں, اور امام بخاری دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ کے شاگرد امام ابو یوسف ہیں, امام ابو یوسف کے شاگرد حضرت امام محمد ہے, اور امام محمد کے شاگرد امام شافی ہیں, امام شافی کے شاگرد امام احمد بن حنبل ہیں, اور امام احمد بن حنبل کے شاگرد امام بخاری ہیں, اور امام بخاری کے شاگرد امام ترمذی ہیں. تو آپ تو کو فخر کرنا چاہیے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے مقلد ہیں. اور امام صاحب کا مقام وہ ہے کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے جن کے بارے میں لکھا, داتا صاحب جیسی شخصیت کشف المعجوب میں لکھ رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو میں نے دیکھا خواب میں کہ آپ باب بنی شیبہ سے حرم شریف میں داخل ہو رہے ہیں, اور آپ کی گود میں ایک بوڑھا شخص ہے ضعیف, لیکن آپ نے اس کو بچوں کی طرح پیار سے اٹھایا ہوا ہے, اور اس کے سر کے بالوں میں آپ اپنا ہاتھ پھیر رہے ہیں. میں آیا اور میں نے حضور کے قدموں کو بوسہ دیا. یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اس چیز کے قائل تھے کہ بزرگوں کے قدموں کو بوسہ دینا یہ جائز ہے. میں نے حضور کے قدموں کو بوسہ دیا, پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص کون ہے جس کو اتنے پیار سے اٹھایا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تیری قوم کا تیرا امام ابو حنیفہ ہے. تیری قوم کا یعنی تیرے ملک کابل کا, آپ افغانستان سے تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, آپ کی اوریجن جو ہے آپ افغانستان سے ہیں, فارسی نسل ہے, اور داتا صاحب بھی غزنی سے ہیں جلاب محلہ سے. تو فرمایا یہ تیری قوم کا تیرے علاقے کا اور تیرا امام ابو حنیفہ ہے. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے مذہب حنفی سے اور زیادہ محبت ہو گئی. نبی کریم علیہ السلام نے امام ابو حنیفہ کی ایسی تعریف فرمائی ہے, اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ لو کان الدین بالسریا, اگر یہ دین کہکشاں میں چلا جائے, ستاروں میں چلا جائے, دنیا سے اٹھ جائے, تو فارس میں پرشین گلف سے ایک آدمی آئے گا جو دین کو ستاروں سے اتار کر لوگوں تک پہنچائے گا. محدثین فرماتے ہیں اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تبع جنازتا وحملها ثلاث مرار فقد قضى ما علیہ من حق. رواہ ترمذی وقال هذا حدیث غریب وقد روی فی شرح سنۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حمل جنازت سعد بن معاذ بین العمودین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جنازے کے پیچھے چلے اور جنازے کو 3 مرتبہ اٹھائے، فقد قضا ما علیہ من حقہا، اس نے میت کا جو اس پر حق ہے، ایک مسلمان کا مسلمان پر حق ہوتا ہے، وہ حق اس نے ادا کر دیا۔ 3 مرتبہ اٹھانے کا کیا مطلب؟ کہ 3 پائے کو اٹھائے؟ نہیں، میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ سنت طریقہ کیا ہے اور آسن طریقہ کیا ہے میت کو اٹھانے کا، کہ پہلے میت کے جو دائیں طرف والا جو ہے پایا فرنٹ کا، پہلے اس کو اپنا کندھا دے، پھر دائیں طرف والا جو پچھلا پایا اس کو دے، اور پھر جو ہے بائیں طرف والا فرنٹ والا، اور پھر بیک والا، یہ 4 کندھے دے، 10-10 قدم چلے، ہر کندھے کے ساتھ 10-10 دفعہ چلے، اور چاروں کو کندھا دے، 40 قدم چلے ایٹ لیسٹ، تو یہ 1 دفعہ ہے۔ اسی طرح کچھ تھوڑا آرام کرنے کے بعد دوسرے لوگوں کو اٹھانے دے، اس کے بعد پھر دوبارہ اسی طرح سے چاروں کندھوں کو، چاروں پہنوں کو کندھا دے، چاروں پایوں کو، پھر تھوڑے دیر ٹھہرنے کے بعد پھر تیسری دفعہ پھر چاروں پایوں کو کندھا دے۔ یہ ہے ثلاثہ مرار۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو اس طرح 3 دفعہ چاروں میت کے پائے کو کندھا دے کر 40-40 قدم چلے، اس نے اپنے بھائی مسلمان کا حق ادا کر دیا۔ تو یہ تب ہے کہ جب قبرستان اتنا دور ہو، لوگ جو ہیں اس کو اٹھا کر لے جائیں کندھوں پر، تو پھر ہے کہ آپ 3-3 دفعہ دیں۔ اور اگر جیسے یہاں کا ماحول ہے کہ یہاں جنازے کو سڑک پر نہیں لایا جاتا، تو یہاں آپ 1-1 دفعہ بھی اگر تھوڑا تھوڑا اٹھا لیں چاروں کندھوں کو، تو آپ کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ یا یہ نہیں کہ حدیث پر آیا 3 دفعہ اٹھائے تو آپ کہیں ہم نے تو میت کو اس کا بلاک کا طواف کرائیں گے تاکہ ہم 3-3 دفعہ اٹھا لیں۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ سچویشن کیا ہے۔ تو یہ چیزیں مستحبات میں سے ہیں، فرائض اور واجبات میں سے نہیں ہیں کہ حدیث میں آ گیا تو آپ کہیں کہ میت کو ہم گھماتے رہیں، ہم ہر آدمی 40-40 قدم 3-3 دفعہ وہ چلے، تو یہ بات نہیں، یہ مستحبات میں سے ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ فرمایا، جو شخص ایسا کرے گا اس نے میت کا حق ادا کیا۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنازہ اٹھایا۔ کتنا خوش قسمت وہ صحابی ہوگا جس کے جنازے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا۔ ہاں جی، اور وہ کون تھا؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم صحابی ہیں، حضور کے ایک قبیلے کے سردار ہے۔ یہ وہی صحابی ہے جن کی والدہ فوت ہوئی، تو انہوں نے پوچھا، حضور میں اپنی ماں کے لیے کیا چیز میں صدقہ کروں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پانی صدقہ کرو۔ تو انہوں نے کنواں کھدوا کر کہا، ہاذہ لأم سعد، یہ کنواں سعد کی ماں کے نام کا اب ہے۔ یہ صحابی جن کو آپ نے کندھا دیا، اور کیا بین العمودین، فرمایا کہ جو دونوں پائے تھے نا ان کے درمیان سے اٹھایا، دونوں مودوں کے درمیان سے اٹھایا۔ ہمارا تو یہ طریقہ نا کہ جیسے جب میت کھلی جگہ پہ پڑی ہو تو کیسے اٹھاتے ہیں؟ 4 آدمی اٹھاتے ہیں، ایک اس پائے پہ، ایک پچھلے پائے پہ، ایک اس پچھلے پائے پہ، تو 4 آدمی ایک پائے کو اٹھا کر کندھے پر رکھتے ہیں۔ آپ نے جو حضرت سعد بن معاذ کے جنازے کو اٹھایا، تو جیسے یہ آپ جنازے کی 4 پائی سمجھیں، اس کا 1 پایا یہ ہے، ایک یہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان دونوں پایا کے درمیان سے اٹھایا، اور ادھر جو پچھلا حصہ تھا وہاں سے ایک صحابی نے یہاں سے اور ایک نے یہاں سے اٹھایا، تو کتنے آدمی اٹھانے والے ہو گئے؟ 3 3۔ وہ کیوں اٹھایا؟ وہ اس لیے کہ جیسے آپ سمجھ لیں کہ یہ جہاں سے ہم جنازہ اٹھاتے ہیں فیونرل ہوم سے ہم، آپ کو ایکسپیرینس ہے، وہاں آپ گئے ہوں گے، کمرے سے جب آپ باہر نکالتے ہیں تو 4 آدمی اس کو کندھا دے کر نہیں نکال سکتے۔ ہاں جی، تو حدیث پاک میں آیا جو 2 عمود ہیں، 2 پایوں کے درمیان سے حضور نے اکیلے اٹھایا، تو دروازہ تنگ تھا، اس لیے جنازے کو باہر نکالنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اکیلے اٹھایا۔ تو اب کوئی یہ کہے گی ہم تو چار اٹھائیں گے، نہیں، جب اگر جگہ تنگ ہو، حدیث پاک کتنی مسائل کو واضح کرتی ہے کہ اگر جو ہے جگہ تنگ ہو تو تم اکیلا آدمی جو ہے یہاں سے اٹھا کر جنازے کو باہر لے آؤ، جب کھلی فضا ہو جائے تو پھر تم چار آدمی اٹھا کر اس کو چلو اور اس کے دائیں بائیں چلو۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے سعد بن معاذ کے جنازے کو اٹھایا تو درمیان سے، دونوں پایوں کے درمیان سے اٹھا کر آپ نے جنازہ کو باہر نکالا۔ وعن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرجنا من نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت فرعا ناسا رکبانا فقال الا تستحیون ان ملائکت اللہ علی اقدامہم وانتم علی ظہور الدواب۔ رواہ ترمذی وابن ماجہ ورواہ ابو داود ونحوہ۔ قال ترمذی وقد روی عن ثوبان موقوفا۔ حضرت ثوبان حضور کے غلام ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ میں نکلے، فرآ ناسن رکبانن، تو کچھ آدمی جو تھے وہ سوار تھے سواریوں پر، تو فرمایا الا تستحیونا، تو یہاں سے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ جو نظریں لوگوں کی نظریں جن چیزوں کو نہیں دیکھتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ نے فرمایا نا کہ فرشتے اپنے قدموں پر چل رہے ہیں اور تم سواریوں پر ہو، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرشتوں کو دیکھا، وہ جنازہ کے ساتھ چل رہے ہیں، تو آپ کی نظر ان چیزوں کو دیکھتی ہے جن کو ہم نہیں دیکھتے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ حدیث سے بھی ثابت ہے، یہ اور لوگوں کا عقیدہ کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کبھی علم نہیں ہے۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں نا دیوبندی حضرات نے ہمیں کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، ہاں جی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث اٹھائے نا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو آنکھیں سامنے ہیں اسی طرح آپ کی دو آنکھیں پیچھے تھیں، یعنی وہ ایسے نہیں تھی کہ جیسے فرانے، ایسی آنکھیں نہیں تھی، لیکن صحابی فرماتے ہیں کہ آپ پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے آگے آنکھوں سے دیکھتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بھی دیکھتے تھے پیچھے بھی دیکھتے تھے، دائیں بائیں شمالن جنوبن آپ دیکھتے تھے، آپ کے سامنے سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں تھی۔ اب دیکھو جنازے کے ساتھ لوگ چل رہے ہیں اور آپ فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں، فرمایا تم تو فرشتے پیدل چل رہے ہیں اور تم سواریوں پر چل رہے ہو، تمہیں حیا نہیں آتا؟ تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ایک آدمی معذور ہو تو آپ نے اس کو منع فرمایا، معذور ہے تو وہ سواری پر، اس کو اسلام نے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ ہے ہی معذور۔ اگر ایک آدمی جو ہے کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، فرضی نماز وہ بیٹھ کر پڑھے، چار پائی پر پڑھے، جب اسلام اس کو منع نہیں کرتا تو جنازے کے ساتھ چلنا کیسے منع کرے گا؟ اگر مجبور ہے تو سواری پر جا سکتا ہے۔ یا جیسے آج ہمارے قبرستان جو دور ہیں، اب ہم کہیں گے جی فرشتے پیدل چلتے ہیں تو ہم جو روٹ جو مال بور جو قبرستان ہمارا ہے کہ ہم وہاں بھی پیدل جائیں، ڈزنٹ میک اینی سینس۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ہے کہ ضرورت، یعنی وہ آدمی چل رہے ہوں گے ان کو جنازے کا احساس نہیں ہوگا، تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا۔ ورنہ اگر قبرستان دور ہے، آدمی معذور ہے، کوئی مجبوری ہے کہ بغیر سواری کے نہیں جا سکتے، تو سواری پر جانے کا حرج نہیں ہے۔ ورنہ مستحب کیا ہے کہ جنازے کے ساتھ پیدل چلا جائے تاکہ جنازے کے رسپیکٹ، آخرت کی یاد تازہ ہو، کیونکہ گھوڑوں پر سوار ہونا، گاڑیوں پر سوار ہونا بظاہر یہ دنیا داری اور شو نظر آتی ہے، تو اگر جنازے کے ساتھ چلنا ہو، اگر وہ اتنا دور نہ ہو، پیدل جا سکتا ہو، تو پیدل چلنا سواریوں سے چلنے سے زیادہ اچھا ہے، اس لیے آپ نے یہ فرمایا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ علی الجنازۃ بفاتحۃ الکتاب، رواہ ترمذی و ابو داؤد و ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جنازے پر سورۃ فاتحہ پڑھی۔ یہ مسئلہ بڑا قابل غور ہے ہو سکتا ہے آگے نہ آئے، اس لیے آپ اس کو غور سے سنیے. احناف کے نزدیک، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے نزدیک، ہم احناف کے نزدیک، جنازے کی چار رکعتوں میں فاتحہ پڑھنی جائز نہیں، فاتحہ نہیں پڑھ سکتے. عبداللہ بن عباس نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازے پر فاتحہ پڑھی. یہاں یہ حدیث جہاں کہیں بھی آئی ہے، جہاں کہیں بھی آئی ہے، یہ کہیں نہیں آیا کہ فاتحہ پہلی تکبیر کے بعد پڑھی، یا فاتحہ دوسری تکبیر کے بعد پڑھی، یا فاتحہ تیسری تکبیر کے بعد پڑھی، یا فاتحہ چوتھی تکبیر کے بعد پڑھی. یہ کہیں نہیں آیا. جب یہ کہیں نہیں آیا کسی حدیث میں کہ فاتحہ کون سی تکبیر کے بعد پڑھی گئی ہے، تو اب یہ کہنا کہ جنازے میں فاتحہ پڑھی جائے تکبیروں کے بعد، یہ اپنی طرف سے حدیث پر زیادتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنازے پڑھے ہیں اس میں آپ نے تکبیروں کے بعد دعا پڑھی ہے میت کے لیے، جو مختلف دعائیں ہیں، جیسے ہم دعا مانگتے ہیں، جو اگلی حدیث میں آئے گی کہ کون سی دعا آپ نے پڑھی. نماز میں فاتحہ پڑھنا، نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھنا تکبیروں میں، یہ کسی حدیث میں نہیں آتا. یہ جو آیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جنازے پر فاتحہ پڑھی، اس کا جیسے کوئی آدمی یہ مطلب لے سکتا ہے کہ آپ نے تکبیروں کے درمیان پڑھی، یہ بھی تو مطلب لیا جا سکتا ہے کہ چار تکبیروں کے بعد فاتحہ میت کی مغفرت کے لیے پڑھی. جب تکبیروں کا ذکر نہیں ہے تو فاتحہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں کہ فاتحہ پڑھ کر میت کو اصال ثواب کرتے ہیں، تو فاتحہ تو پڑھی. حدیث میں بھی یہی آتا ہے کہ حضور نے جنازے پر فاتحہ پڑھی، تو دعا مغفرت کے لیے پڑھی. ورنہ اگر تکبیروں کے بعد کا ذکر آتا ہے تو کوئی آدمی دکھا دے کہ کون سی تکبیر کے بعد پڑھی کسی حدیث میں، تو ہم مان جائیں گے. اس لیے فاتحہ جو ہے، یہ فاتحہ جو ہے نماز جنازہ کے بعد اصال ثواب کے لیے تو پڑھی جا سکتی ہے، تکبیروں میں فاتحہ پڑھی اس کا کہیں بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. ایک بات. دوسرا جو ہے، یہ عبداللہ بن عباس کا قول ہے اپنا، اور امام ترمذی نے جو حدیث نقل کی ہے اس میں ایک شخص آتا ہے جو راوی ہے واسطی، وہ راوی ضعیف ہے، جس کی وجہ سے یہ حدیث جو ہے کہ نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھی جائے، یہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ راوی ضعیف ہے. اور امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کو جو حدیث پہنچی کہ نماز جنازہ میں فاتحہ نہیں ہے اور تکبیریں پڑھی جائیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا، آپ کے دور میں جو حدیثیں پہنچی ہیں آپ کو، وہ صحیح حدیثیں پہنچی ہیں، اور یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے جس میں واسطی کا ذکر ہے. لہذا نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھنا تکبیروں کے درمیان جائز نہیں ہے، تکبیروں کے بعد فاتحہ پڑھنا جائز ہے، جیسا کہ اگلی کتاب، اگلی حدیث آپ سنیں، اس میں صاف واضح ہے. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، رواہ ابو داؤد ابن ماجہ. ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم میت پر جنازہ پڑھ چکو، صلیتم ماضی کا صیغہ ہے، جب تم جنازہ پڑھ چکو فاخلصوا له الدعاء، اس کے لیے میت کے لیے دعا کرو. یہاں بہت سارے لوگ ہیں اہل حدیث اور دیوبندی حضرات جو میت پر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دعا نہیں مانگتے، اور کہتے ہیں کہ نماز جنازہ خود دعا ہے، نماز جنازہ خود دعا ہے، اس لیے جنازے کے بعد دعا نہیں مانگنی چاہیے. پہلی بات تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر دو دعائیں مل جائیں تو کیا وہ بد دعا بن جاتی ہے؟ بھئی اگر آپ ایک دعا مانگیں اور پھر دوسری پھر مانگیں تو کیا وہ بد دعا بن جائے گی؟ مان لیا کہ جنازہ دعا ہے، ایک دعا ہوگی سب نے مل کر کی، اگر دوبارہ پھر اس کے لیے دعا کر دی جائے اللہ سو بخش دے، تو پھر کیا یہ بد دعا بن جائے گی؟ کہ جنازہ خود دعا ہے اس لیے بعد میں دعا نہ مانگو، یہ تو کوئی اصول نہیں ہوا. دوسری بات جو ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم صحابی ہیں، عالم ہیں، اہل کتاب کے بھی اور اسلام کے بھی، وہ آئے، جنازہ پڑھا جا چکا تھا اور آپ نے فرمایا اگر تم نے ہم سے پہلے جنازہ پڑھ لیا ہے تو پھر دعا میرے ساتھ مانگ لو. تو معلوم ہوا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے اور حدیث سے ثابت ہے. تیسری بات یہ اس میں آیا اذا صلیتم علی المیت، جب تم دعا نماز پڑھ چکو میت پر، تو فا جو ہے عربی زبان میں فا تعقیب کے لیے آتی ہے. تعقیب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس سے تھوڑا پیچھے ہٹ کر ٹائم کے لحاظ سے، کہ جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو، پڑھنے کے بعد اس کی تھوڑی دیر کے بعد، چاہے دو سیکنڈ کے بعد، ایک منٹ کے بعد، آدھے منٹ کے بعد، فخلصو، فا تاکیدیہ ہے، جنازہ پڑھنے کے بعد تم مخلص اور خالص میت کے لیے دعا کرو، صرف میت کے لیے، خالص میت کے لیے دعا کرو. ہاں جی، اب یہ اس کی مثال قرآن میں موجود ہے. رکوع آتا ہے نا جمعے کے فضائل میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ کیا، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. آگے فاذا قضیت الصلاۃ، جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے، فاذا قضیت الصلاۃ، جب جمعے کی نماز پڑھی جا چکے، فانتشروا فی الارض، پھر کیا کرو، زمین میں پھیل جاؤ، یعنی اپنے کاموں کام کاج کے لیے پھر تم چلے جاؤ. اب جب نماز ہو جائے، فانتشروا، یہاں بھی وہی فا ہے جو یہاں آئی ہے. اب اگر کہیں کہ جی اس فا کا مطلب یہ ہے کہ نماز جنازہ میں جو دعائیں مانگی جا رہی ہیں اسی کے لیے فخلصوا للدعاء ہے، تو پھر وہاں بھی قرآن میں ہے جب نماز پڑھی جا چکے تو تم زمین میں پھیل جاؤ، تو پھر تم کیا کرو کہ گاڑیوں میں بیٹھ کر جمعہ پڑھو، سڑکوں پر بھاگ کر جمعہ پڑھو، فٹ پاتھ پر دوڑ کر جمعہ پڑھو. فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ. وہاں کیا مطلب ہے کہ جب جمعہ ہو جائے اس کے بعد تم ہم اپنے کام کاج کے لیے نکل جاؤ. فا تاکیدیہ ہے، جمعے کے بعد. یہاں بھی وہی مطلب ہے کہ جب نماز جنازہ ہو جائے اس کے بعد تم میت کے لیے خالص ہو کر دعا کرو. اس کے علاوہ بہت سارے دلائل ہیں، انشاءاللہ اگر کسی کو چاہیے تو ہم بیان کر سکتے ہیں کئی احادیث سے، صحابہ کے اقوال سے، ان کے افعال سے، کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا یہ صحابہ کی سنت ہے اور یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. وان ہو قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى على الجنازه قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيه الى الاسلام ومن توفيته منا فتوفه الى الايمان، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. رواه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه ورواه النسائي عن ابي ابراهيم الاشعري عن ابيه وانتحت روایته عند قوله وانسانا وفي روایت ابی داود فاحیه علی الایمان وتوفى علی الاسلام وفي اخره ولا تضلنا بعده. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھتے تو جنازے پر آپ یہ دعا پڑھتے، کون سی؟ اللهم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، وہ میتنا ہمارے مردوں کو بخش دے، وہ شاہدنا ہمارے جو حاضر ہیں جنازے میں ان کو بخش دے، وہ غائبنا جو نہیں آ سکے ان کو بخش دے، وہ صغیرنا چھوٹوں کو بخش دے، وہ کبیرنا اور بڑوں کو بخش دے، وہ ذاکرنا جو مرد ہیں ان کو بخش دے، وہ انسانا جو عورتیں ہیں ان کو بخش دے. یہ آپ جنازے میں دعا فرماتے. اللهم من احییته منا، اے اللہ جس کو تو زندگی عطا فرمائے، فاحیہ علی الاسلام، ان کو اسلام پر زندہ رکھ، اور ومن توفیته منا، اور جس کو تو موت دے، فتوفہ علی الایمان، اس کو ایمان پر موت دے. اللهم لا تحرمنا اجره، اے اللہ ہمیں اجر سے محروم نہ رکھ، ولا تفتنا بعده، مرنے کے بعد ہمیں قبر میں، حشر میں فتنوں سے محفوظ فرما. یہ تو ہے روایت احمد میں، مسند امام احمد میں، ابو داود میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، نسائی، اور نسائی نے انسانہ تک ذکر کیا اس دعا کو، وذاکرنا وانسانہ تک. لیکن جو ابو داؤد ہے اس کی روایت میں فاحیہ الی الاسلام و توفی الی الاسلام اور آخر میں ولا تدلنا بعدہ کہ ہمیں گمراہ نہ کر بعد میں. یہاں تک ہے. وعن واصلۃ بن الاسکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلى بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل من المسلمین فسمعته یقول اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فقیہی من فتنۃ القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق اللہم اغفر له وارحمه انک انت الغفور الرحیم. رواہ ابو داؤد وابن ماجہ. حضرت واصلہ بن الاسکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے کہ ہم نے نماز پڑھی, ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ایک مرد پر, کوئی شخص فوت ہوا, سرکار نے نماز پڑھی, میں نے سنا کہ آپ اس میں فرما رہے اللہم اے اللہ یہ فلاں بیٹا فلاں کا, اس میت کا نام لیا آپ نے, یہ فلاں بیٹا فلاں کا فی ذمتِ کا یہ تیری امان میں ہے, اے اللہ اس کو امن دے, وہ حبل جوارے کا اور تیرے پڑوس کی رسی میں ہے, حبل جوارے کا یعنی تیرے قرب میں ہے. کیا مطلب؟ کہ تیرے دین کو یہ آپ گواہی دے رہے ہیں اس کے اسلام کے, تیرے دین کو سمجھتا ہے, ایمان کو سمجھتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ چونکہ قرآن کو حبل اللہ کہا گیا, واعتصموا بحبل اللہ جميعا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, تو حبل اللہ کیا ہے؟ قرآن. تو فرمایا وہ حبل جوارے کا کہ تیرے قرآن کو یہ ایمان لاتا ہے, اس پر ایمان لاتا ہے, قرآن کو سمجھتا ہے, قرآن پر ایمان رکھتا ہے, تو آپ اس کی ایمان کی گواہی دے رہے ہیں. تو کیا کر؟ فاقیہی من فتنۃ القبر, اے اللہ اس کو قبر کے فتنے سے بچا, وعذاب النار اور اس کو نار دوزخ کے عذاب سے پناہ دے اس کو, وانت اہل الوفا, اے اللہ تو وفا کرنے والا ہے, جو تیرا نام لے تو اس کو عذاب نہیں دیتا, تو اہل وفا ہے اور اہل حق ہے, تو سچی بات کو قبول کرتا ہے, اس کا اجر دیتا ہے, اے اللہ اس کو بخش دے, اے اللہ اس پر رحم فرما, تو غفور الرحیم ہے. کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام لے کر ان کی بخشش کا ذکر کرتے ہیں. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم, رواہ ابو داؤد و ترمذی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمہارا کوئی مر جائے تو کبھی کبھی اس کے اچھائیاں ذکر کیا کرو. ہاں جی, آدمی مر جائے تو کیا کرو؟ اس کی اچھائیاں ذکر کرو. وَقُفُوا عَنْ مَسَاوِئِهِمْ, ان کی برائیوں سے روک لو اپنی زبانوں کو. ایک آدمی فوت ہو گیا تو حدیث کا کیا حکم ہے؟ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ کہ اس کی اچھائیاں ذکر کرو اور اس کی برائیوں سے زبان کو روک لو. اچھائیاں کیوں ذکر کرو؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ آدمی فوت ہوا ہے تمہاری کمیونٹی کا, تو اس کو اچھائیاں ذکر کرو گے تو تمہیں اس کا ثواب ملے گا, اور اگر برائیاں ذکر کرو گے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ تو غیبت ہو گئی نا. ہاں جی, غیبت ہو گئی. اب اگر جو آپ بیٹھے ہیں, آپ کی اگر کوئی آدمی غیبت کرے آپ کی عدم موجودگی میں, تو جب اس کو خیال آ جائے یار مجھ سے غلطی ہو گئی, تو آپ سے جا کر معافی مانگ سکتا ہے نا, اور جو قبر میں پڑا اس سے معافی مانگ لے گا؟ اس لیے منع ہے کہ میت کی برائی نہ کرو. زندہ کی برائی میں احتمال یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے, آپ کو احساس ہو جائے, آپ اس کو فون کریں, آپ اس کے پاس چلے جائیں اور کہیں کہ میں مجھ سے یار یہ غلطی ہو گئی, میری اس غلطی کو معاف فرما دے. لیکن میت کو جو فرمایا نا کہ میت کی برائیاں تو ہر آدمی میں ہوتی ہیں, اس کی برائی بیان کرو گے تو اس کی معافی کیسے مانگو گے, اور قیامت میں وہ دے گا نہیں. تو اس لیے جو ہے نا تم مردوں کی برائی بیان نہ کرو. تو آپ پتا چلا کہ جو نیک آدمی فوت ہوتے ہیں اگر ان میں چھوٹے موٹے عیب بھی ہوں تو عرصوں پر, ان کے چیلم پر, ان کے اصال ثواب پر لوگ ان کے فضائل, ان کی کرامتیں, ان کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں. تو اگر کسی کو ان کی کوئی کمزوری معلوم ہو تو اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ اچھائیوں کا حکم حدیث بھی یہی کہتی ہے. ہاں,
اب آپ یہ کہیں جناب پھر آپ ابو جہل کو اور ابو لہب کی برائی کیوں بیان کرتے ہیں؟ ہاں جی عبداللہ بن ابی کی برائی کیوں بیان کرتے ہیں؟ یا یہ جو جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں بد دین لوگ بے دین جنہوں نے اسلام میں فتنے پھیلائے رکھنے ڈالے ان کی برائی کیوں بیان کرتے ہو؟ اس کا حکم اس کا جواز کا حکم ہے، اس لیے کہ جو دین میں گمراہی پھیلانے والے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں ان کی برائیاں آپ کریں گے تو لوگ ان کے فتنوں سے بچیں گے. اب آپ کا کیا خیال ہے کہ غلام احمد قادیانی کی برائی نہ کریں؟ ہاں جی بتاؤ اس کو کہ وہ کون تھا مردود، وہ لعین کون تھا، تاکہ لوگ اس کے فتنوں سے بچ جائیں، لوگ اس کی برائی سے بچ جائیں. اب یہ کہو گے اس نے بڑی کتابیں لکھی تھیں، اس کی داڑھی بھی تھی، یہ لکھیں گے اس نے بہت جو ہے اس نے یہ کام کیا وہ کام کیا، وہ ڈھونڈ کر لائیں آپ اور برائیاں نہ کریں کہ بھی وہ مر گیا ہے تو اس کی برائی نہ کریں. نہیں، اس کی برائی بیان کریں. جتنے بھی لوگ فتنہ پرور گزرے ہیں جنہوں نے دین کے اندر رکھنے ڈالے ہیں، گمراہ فرقے بنائے ہیں، ان لوگوں کی برائی کریں تاکہ لوگ ان سے بچیں. اس کا ذکر بھی آپ کو قرآن و حدیث میں آتا ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے لوگ تھے اسلام سے قبل جنہوں نے برائیاں کی ان کا ذکر نہیں کیا، یا صحابہ کرام نے ان لوگوں کا ذکر نہیں کیا جنہوں نے فتنے پھیلائے ہیں، یا جو امام گزرے ہیں اس امت میں انہوں نے حجاج بن یوسف کا ذکر نہیں کیا کہ وہ ظالم تھا، یزید کا ذکر نہیں کیا؟ امام احمد بن حنبل کی روایات اٹھا کر دیکھیں، آپ نے یزید کو کیا کہا؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. آپ نے کہا اس پر لعنت ہو، اس نے اللہ رسول کو تکلیف دی یزید، حالانکہ وہ کلمہ پڑھتا تھا. شمر کی برائیاں بیان کی گئیں، یا عبداللہ بن زیاد ہے، یا جن لوگوں نے امام اہل بیت طہار کو ستایا ان کا، ہاں جی ان لوگوں کی برائیاں بیان کی گئی ہیں. اس لیے کہ یہ لوگ انہوں نے فتنے پھیلائے ہیں امت میں، اور امت کو ان کے فتنوں سے اور ان کے کفری اقوال سے اور کفری عقائد سے بچانا ضروری ہے. اس لیے اسی طرح جو کتاب ہے عقائد کی شرح عقائد علامہ طفتزانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا ہے کہ نحن لا نتوقف فی شان ہی بل فی ایمان ہی، ہم یزید کے اوپر توقف نہیں کرتے، ہم نہیں خاموش ہوتے، ہم اس پر لعنت بھیجیں گے، اس پر، اس کے دوستوں پر، اس کے ساتھیوں پر. علامہ طفتزانی بہت بڑے علامہ ہیں اور اہل سنت میں بڑا بلند مقام ہے ان کا. تو یہ جو ہے نا یہ مسلمانوں کے حق میں ہے، بے دینوں کے حق میں نہیں ہے. بے دینوں کی آپ کھل کر مخالفت کر سکتے ہیں، ان کی برائیاں بیان کریں. آخری حدیث آج کے درس کی، وعن نافع ابی غالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت مع انس بن مالک علی جنازۃ رجل فقال فقام حیا علی راسہ ثم جاءوا بجنازۃ امراۃ من قریش فقالوا یا ابا حمزہ صل علیہا فقام حیال وسط السریر فقال له العلاء بن زیاد ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی الجنازۃ مقامہ کا منہا ومن الرجل مقامہ کا منہ؟ قال نعم. رواہ ترمذی ابن ماجہ وفی روایت ابی داود ونحو ما زیادۃ وفیہ فقام عند عجیزۃ المرأۃ. حضرت نافع یہ ایک تابعی ہیں حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نافع ابی غالب، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک کے ساتھ ایک مرد کے جنازے پر نماز جنازہ پڑھی، ان کے جنازہ پڑھا، انس بن مالک نے پڑھایا اور میں اس جنازے میں شامل تھا. انس بن مالک حضور کے غلام ہیں، 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی حضرت انس بن مالک نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے غلام تھے. انہوں نے جنازہ پڑھایا ایک شخص کا، وہ شخص کون ہے؟ وہ حضرت عبداللہ بن عمر ہے، حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے، ان کا جنازہ انس بن مالک نے پڑھایا. نافع کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت انس بن مالک عبداللہ بن عمر کے سر کے مقابل کھڑے ہوئے جنازہ پڑھاتے ہوئے، یہ میت پڑھا نا تو جہاں سر ہے نا سر کے مقابل کھڑے ہوئے. پھر کچھ اور لوگ آئے جنازہ لے کر، وہ قریش کی ایک عورت تھی، اس عورت کا جنازہ لے کر آئے تو انہوں نے کہا اے ابا حمزہ، ابو حمزہ یہ حضرت انس بن مالک کی کنیت ہے، اے ابو حمزہ ذرا اس کا بھی جنازہ پڑھا دیجئے۔ تو حضرت انس بن مالک نے جنازہ پڑھایا، انس بن مالک کا، اس عورت کا انس بن مالک نے جنازہ پڑھایا تو آپ کھڑے ہوئے چار پائی کے مڈل میں، چار پائی کے مڈل میں جو ہے سینے کی جگہ آپ وہاں کھڑے ہوئے۔ فقال له علاء بن زیاد، علاء بن زیاد دیکھ رہا تھا، انہوں نے پوچھا اے انس، انس بن مالک کیا اسی طرح تو نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے جب مرد کا جنازہ پڑھایا ہے تو آپ وہاں کھڑے ہوئے جہاں آپ کھڑے ہوئے تھے، یعنی سر کے مقابل، اور جب عورت کا تم نے جنازہ پڑھایا ہے تو تم مڈل میں کھڑے ہوئے ہو، کیا تم نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھا تھا؟ یعنی تحقیق کر رہے ہیں کہ کوئی کام ایسے نہ ہو جو حضور کی سنت کے خلاف ہو جائے۔ کیا مرد کا جنازہ پڑھاتے ہوئے حضور سر کے پاس کھڑے ہوتے تھے، یا عورت کا جنازہ پڑھاتے ہوئے مڈل میں آپ مقابل کھڑے ہوتے تھے، کیا اسی طرح ہے؟ قال نعم، ہاں اسی طرح میں نے دیکھا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وفی ہے، ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ یہ کھڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے عورت کے سرین کے پاس، یہ جو حصہ ہے نا عورت کے جہاں جنازہ کا یہ حصہ آتا ہے عورت کا، آپ اس کے سامنے کھڑے ہوئے۔ اب اس میں جو ہے علماء کے مختلف اقوال ہیں، سنیے۔ حنفیوں کے نزدیک، احناف کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے نزدیک، مرد ہو یا عورت ہو تو امام کو سینے کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے، جیسے عورت کی جگہ پہ امام حضور فرماتے ہیں کہ حضور سینے کے سامنے کھڑے ہوئے مڈل میں، تو سینے کے سامنے اس لیے کھڑے ہوں، امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ سینہ وہ جگہ ہے جہاں ایمان ہے آدمی کا، یہ دلیل ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی کہ سینے میں ایمان ہے، اور ایمان جہاں ہے اس مقام پہ امام کا کھڑا ہونا ضروری ہے، اس لیے احناف کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ جو سینے کی جگہ ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مرد ہو تو اس کے سر کے مقابل امام کھڑا ہو، جیسے انس بن مالک کی حدیث ہے، اور عورت ہو تو اس کے مڈل میں کھڑا ہو۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مرد کا جنازہ ہو تو مڈل میں کھڑا ہو، عورت ہو تو سر کے پاس کھڑا ہو، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک سینے کے کھڑا، دونوں مرد اور دونوں کے لیے۔ باقی یہ رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے، جب عورت کا جنازہ ہے تو آپ اس مقام پر کیوں کھڑے ہوئے، نہ سینے میں، نہ سینے کے مقابل، نہ سر کے مقابل، آپ جو ہے سرین کے مقابل کیوں کھڑے ہوئے؟ اس کا رضا مدثر نے یہ بیان کیا ہے، محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ اس عام طور پر جنازہ جو تھا نا حضور کے زمانے میں وہ کور ہوتا تھا، یعنی میت عورت جو ہے اس کے جنازے کو لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے، تو اس لیے حضور درمیان میں کھڑے ہوتے یا سینے کے پاس کھڑے۔ وہ دن ایسا تھا کہ عورت جو تھی بغیر اس کسی چیز کے کور کرنے کے جنازہ سامنے رکھا گیا، اور کفن تھوڑا تھا تو عورت کا یہ حصہ جو ہے یہ کپڑے کے اندر بھی جیسے کچھ جسم موٹا ہونے کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کور کرنے کے لیے کہ کسی مقتدی کی نظر میت پر نہ پڑے، آپ اس مقام پر کھڑے ہو کر آپ نے نماز جنازہ پڑھایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کام فرمائے، ہر دفعہ جو کام آپ نے ایک سے ہٹ کر مختلف مقامات پر کیے تو اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی تھی، اس حکمت کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آپ مختلف دیکھتے ہیں، لیکن اسی سے پھر ائمہ مجتہدین نے جو صحیح بات جو پوری امت کے لیے نافع اور مفید ہے اس پر ایک قانون بنا دیا، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ کے قوانین اور آپ کے دلائل بڑے مضبوط ہیں، اس لیے فقہ حنفی کو اعلی حکمت فقہ، اور جو ہے امام اعظم کو امام اعظم کہا جاتا ہے کہ آپ تمام ائمہ کے استاد ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو حدیث پاک سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد المبارک، وسلم علیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین وصلی اللہ علی حبیبنا شفینا مولانا محمد والی صحبی امین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اگلے تو